الحمد لله الحمد لله مبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السديد السعيد ومن أضله فهو الطريق البعيد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن کے عنوان سے ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی ساتویں سورت سورہ آراف کی آیت نمبر 53-54 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے حوالے سے ایک تفصیلی کلام گزشتہ دو جمعے درس قرآن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 54 تک میں اللہ کی وحدانیت، اس کے موجود ہونے پر دلائل، اس کی یکتائی، اس کی کبریائی، اس پر کثرت کے ساتھ دلائل یہاں پر ذکر کیے گئے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا ان دلائل کے ساتھ کہ اللہ موجود ہے، اللہ شہید ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کریم ہے، اور وہ یکتا ہے اور وہ واجب الوجود ہے، توحید الوہیت بھی اس کی ہے، توحید ربوبیت بھی اس کی ہے، ہر شے کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر شے کو اپنے کمال تک وہی پہنچاتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اس کا نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ جب اللہ رب العالمین تمہارا الہ ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فرما ادعو ربکم، پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے سوال کرو، تم اپنے رب سے دعا کرو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ جو واجب الوجود ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ عبادت اسی کی ہوگی جو واجب الوجود ہو، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں، کیونکہ واجب صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، جس کو ہم نے کئی درسوں میں مختلف انداز میں وحدانیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہر کام کے پیچھے ایک سبب ہے، کوئی بھی کام کسی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا وجود کسی وجہ سے ہے، کسی واسطے سے ہے، پھر وہ واسطہ بھی پھر کسی واسطے سے ہے۔ اسی طرح یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک واسطہ کار فرما ہے، جو آگے وجود کو ثابت کرتا ہے، تو عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ اگر یہ سلسلہ ہم چلا دیں اور اس کو جاری رکھیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہے، ہر ذات کے پیچھے ایک سبب ہے، تو پھر عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اس کو کہیں موقوف کرنا ہوگا، کہیں اس کا اختتام ہونا چاہیے، اور پھر اختتام ایسی ذات سے ہونا چاہیے کہ سارے سبب اس سے ہوں اور وہ بغیر سبب کے ہوں۔ اور یہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے وجود کے واجب ہونے پر، کہ جو اپنے وجود میں، وجود بمانا جسم نہیں، وجود بمانا ہونا، وجود بمانا موجود، جسم نہیں، تو وہ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ خود سے ہے، اور ساری دنیا، ساری مخلوق اس کی عطا کردہ فیض سے ہے، تو لہذا وہ واجب وجود ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کا ہونا، اس کا نہ ہونا محال ہے۔ تو جب ایک ذات جو واجب الوجود ہو، سارے وجود اسی کی ایما سے ہو، سارے وجود اسی کے کرم سے ہو، تو پھر چاہیے کہ جس کی ذات سے ہمیں وجود ملا، جس کی ذات سے ہمیں تمام نعمتیں ملی، وہ خود سے ساری نعمتوں کا بادشاہ ہے، ہمیں جو نعمتیں ملی ہے اس کے وسیلے سے ملی ہے، اس کی عطا سے ملی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہر قسم کی عقیدت اور تعظیم اپنے محسن حقیقی کے سامنے نشاور کی جائے، اور تعظیم کا سب سے بڑا طریقہ عبادت ہے، تو جو واجب الوجود ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ تو اب یہاں پر ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کے دلائل کو ذکر فرمایا، اب جب رب واجب ہے، یکتا ہے، واحد ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر عبادت اسی ذات کی جائے، عبادت اللہ رب العالمین کی جائے۔ یہاں پر پھر میں ایک کانسیپٹ اور کلیئر کر دیتا ہوں، بات عبادت کی چلی ہے، عبادت کا معنی ہماری لغت کی کتابوں میں ہمارے مفسرین نے جو کیا ہے وہ ہے اقصا غایت الخضوع و تذلل، انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار کرنا، انتہائی درجے کی انکساری کرنا کسی کے سامنے، یہ ہے عبادت۔ عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کا نام ہے، انتہائی درجے کے ادب کا نام ہے، اور میرے دوستو یہی تعریف پھر تعظیم کی بھی ہوتی ہے، تعظیم کی تعریف یہی بنتی ہے کہ اقصا غایت الخضوع و تذلل، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کسی کے سامنے کرنا، یہ ہے تعظیم۔ اب تعظیم جو ہے وہ عام ہے، اور عبادت جو ہے وہ خاص ہے، جس کو ہماری منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے عموم و خصوص مطلق، یعنی تعظیم عام ہے، وہ مخلوق کی بھی کی جا سکتی ہے، خدا کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ خاص ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جائے گی، مخلوق کی نہیں کی جائے گی۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے حجت اللہ البالغہ کے اندر شرک کی بحث میں، جنہوں نے شرک کا باب باندھا ہے، توحید کا باب باندھا، شرک کا باب باندھا، رسالت کی بحث کی ہے، تو جہاں شرک کی بحث کی ہے وہاں پر اس خوبصورت نقطے کو حل کیا ہے، اور وہاں پر اس بنیادی کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے کہ جب عبادت کی بھی ایک ہی تعریف ہے اور تعظیم کی بھی ایک ہی تعریف ہے، دونوں کا معنی ہے کہ کسی ذات کا ادب بجا لانا، تو پھر اس میں فرق کیسے ہوگا کہ بندوں کی جو تعظیم کی جا رہی ہے، بندوں کا جو ادب کیا جا رہا ہے وہ تعظیم کہلائی، اور خدا کا جو ادب کیا جا رہا ہے وہ عبادت کہلائے، یہ فرق کیسے ہوگا؟ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جانتے ہیں کہ جب تعریف سمجھ میں نہ آئے تو پھر آگے مثال پیش کی جاتی ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ تعریف اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ پر، اس کے مفہوم پر، اس کے مراد پر اگر ہم برسہ برس بھی غور کریں، بحث کریں، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آگے جو مثال دی جاتی ہے اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ہر کتاب میں ہوتا ہے، ہر فن میں ہوتا ہے، ہر علم میں ہوتا ہے، تو تعریف کے بعد مثال دی اس لیے جاتی ہے، جس کو انگریزی میں آپ کہہ دیتے ہیں فار ایگزامپل، اور ہمارے عربی میں کہتے ہیں وہ مثال ہو یا نح کہہ کر، کہ جس طرح یہ تم نے دیکھا ہے تو اس کی مثال یہ، کہ اگر یہ تعریف تمہیں نہیں سمجھ میں آئی تو یہ مثال کو سمجھ لو، مثال کو دیکھ کر تم تعریف کو سمجھ لو گے۔ تو اب عبادت کی تعریف تو یہ تھی کہ انتہائی درجے کی عاجزی کسی کے سامنے کرنا، اس کی مثال کیا ہے؟ پھر قاضی بیضاوی نے نقل کیا کہ اس کی مثال سجدہ کرنا، سجدہ عبادت کی مثال ہے،
پھر یہاں سوال پیدا ہوا کہ اگر سجدہ عبادت کی مثال ہے تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم کو کیوں کیا؟ کیونکہ عبادت تو غیر خدا کی نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر عبادت کی مثال سجدہ ہے تو سجدہ جو ہے جب وہ عبادت کی مثال ہوئی تو پھر وہ اسی کے لیے ہوئی, کیونکہ جس تعریف کی جو مثال دی جاتی ہے وہ دوسری تعریف میں نہیں پائی جاتی, کیونکہ ایک مثال ہر تعریف پر فٹ آئے تو پھر وہ مثال ہی نہیں ہے, وہ اس تعریف کے تمام مقصد کو بیان نہیں کر رہی ہے. اب جب عبادت کی تعریف آپ نے یہ کر دی کہ کسی بڑی ذات کے سامنے عاجزی کرنا, انکساری کرنا, یہ عبادت, پھر سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب ہم تو اپنے والدین کا بھی ادب کرتے ہیں, اپنے والدین کے سامنے بھی عاجزی کرتے ہیں, اپنے بزرگوں کے سامنے بھی عاجزی کرتے ہیں. تو اس گتی کو سلجھانے کے لیے امام بیضاوی نے مثال دی ہے جیسے سجدہ کرنا, تو سجدہ جو ہے وہ عبادت کی مثال ہے. لیکن پھر امام بیضاوی پر اعتراض قائم ہوا کہ اگر سجدہ کرنا عبادت کی مثال ہے تو عبادت تو کسی غیر خدا کے لیے جائز نہیں. کہا بالکل ٹھیک ہے, تو پھر یہ سجدہ حضرت آدم کے لیے جائز کیسے ہوا جو قرآن کہتا ہے وَإِسْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو اب اگر سجدہ عبادت کی مثال ہے تو یہ تو حضرت آدم کے لیے بھی ہو رہا ہے, یہ تو اور نبیوں کے لیے بھی ہو رہا ہے. تو اس گتی کو سلجھایا شاہ ولی اللہ صاحب نے, فرما مثال تو سجدے کی بالکل درست ہے لیکن اس میں فرق سجدہ نہیں کرتا, اس میں فرق نیت کرتی ہے. فرق کیا کرتی ہے؟ نیت. کہ جس کے سامنے آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہو, جس کے سامنے آپ ادب کے نذرانے پیش کر رہے ہو, اس سے متعلق آپ کی نیت, آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا پالنہار ہے, وہ میرا رب ہے, تو اب اس بظاہر تعظیم کو تعظیم نہیں, اس نیت کی وجہ سے, اس عقیدے کی وجہ سے عبادت کہا جائے گا. اور اسی طرح نبی کے سامنے ہاتھ باندھنا, نبی کی تعظیم کرنا جیسے صحابہ نے کیا, اور اپنے والدین کا احترام کرنا, لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ خدا نہیں ہے, یہ خالق نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کا ادب مجھے کرنے کا حکم دیا ہے, لہذا اس نیت کی وجہ سے والدین کا ادب, نبیوں کا ادب, ولیوں کا ادب, یہ عبادت نہیں کہلاتا, یہ تعظیم کہلاتا ہے. اس واضح کانسیپٹ نے اس چیز کو واضح کر دیا جو لوگ مسلمانوں کے عمل کو شرک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو ہاتھ باندھ کر, یہ تو نماز کا طریقہ ہے, ایسا تو خدا کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے, لہذا تم سلام میں ہاتھ باندھتے ہو اور یہ شرک ہو گیا. یہ انہی احمقوں کی جنت ہے کہ جنہوں نے عبادت اور تعظیم کو سمجھا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ شرک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز کی حیت و صورت ہے, تو میں کہتا ہوں ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ بھی تو نماز کی حیت ہے. کہ آپ جو سودا خریدنے جاتے ہیں, دکانوں پر کھڑے ہوتے ہیں, دوستوں سے بات کرتے ہیں, تو ہاتھ تو آپ کے نیچے ہوتے ہیں نا, اور یہ نماز کی وہ صورت بنتی ہے جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کسی محترم شخص کے سامنے ہاتھ اگر آپ نہ باندھے تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ بھی شرک ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ طریقہ بھی تو عبادت کا ہے, یہ طریقہ بھی تو نماز کا ہے, لیکن فرق حضرت شاہ ولی اللہ کا وہ نسخہ کر دیتا ہے کہ نیت, کہ یہ ہاتھ باندھ کر آپ کسی کے سامنے کھڑے ہیں, اگر خدا سمجھ کے کھڑے ہیں تو عبادت بن جائے گی, خدا کا محبوب سمجھ کے کھڑے تو تعظیم بن جائے گی. تو یہ بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. ان بیچاروں کے جو امت کو مشرک قرار دینے کے لیے داڑیاں بڑھاتے ہیں اور پگڑیاں پہنتے ہیں یا سر موڑتے ہیں, گنجے بنتے ہیں, ان کا مطلب صرف بھی ہوتا ہے لوگوں کو کافر قرار دو, لوگوں کو مشرک بناؤ. ان بیچاروں نے اگر ابتدائی اپنے کانسیپٹ کلیئر کرے ہوتے تو آج امت کے اندر اتنا تفرقہ نہیں ہوتا. میں دفاعی بات کر رہا ہوں, میں امت کی صلاح کی بات کر رہا ہوں. ان ظالموں نے امت کو مشرک کہا ہے, میں امت کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ امت شرک نہیں کر رہی ہے, یہ شرک نہیں ہے, اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پر جس طرح سجدہ نماز کی علامت ہے, اس طرح قعدہ میں بیٹھنا, جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں, اس طرح تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں, یہ بھی تو نماز کی علامت ہے نا, یہ نماز کا طریقہ ہے نا, اور عبادت کی مثال نماز ہے. اب نماز کا ہر حصہ عبادت ہے, کھڑا ہونا, ہاتھ باندھنا عبادت, کانوں تک ہاتھ اٹھانا عبادت. یہ جو ایک تو کلمہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, یہ تو عبادت ہے, لیکن اس کا ڈھنگ اور اسٹائل بھی جو ہے عبادت ہے, کہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی عبادت ہے, ہاتھ باندھنا یہ بھی عبادت ہے, ہاتھ چھوڑنا یہ بھی عبادت ہے, رکوع میں قاعدے کی حالت, گویا کہ تشہد میں قاعدے کی حالت میں بیٹھ جانا پاؤں موڑ کر, یہ بھی عبادت ہے. تو اگر حضور کے سامنے ہاتھ باندھنا ہی صرف عبادت کا طریقہ دے کے شرک کہہ دیا جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک قاعدہ, یعنی دو زانوں ہو کر ہم کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں, پھر یہ بھی شرک ہو جانا چاہیے. اور حدیث جبریل جو بخاری کے اندر ہے, جو بڑی مشہور حدیث ہے, جو حضرت جبریل جو ہے وہ حضور کے پاس حضرت دہیہ قلبی کی صورت میں آئے، ایک انسان کی صورت میں آئے، حضور کے ایک صحابی کی صورت میں آئے، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ حضور کے پاس کیسے آ گئے، فرمایا اس طرح حضور کے پاس بیٹھے جس طرح نماز میں بیٹھا جاتا ہے، اور حضور بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سرکار کی سنت جو ہے بیٹھنے کی وہ دو زانوں ہو کر بیٹھنا ہے، یہ اکثر احادیث میں آیا ہے، حضور دو زانوں ہو کر بیٹھے ہیں اور سامنے جبرائیل بھی دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، اور جبرائیل کا گھٹنا سرکار کے گھٹنے سے مس کر رہا ہے اور بالکل اپنے جسم کو ملا اور بادب ہو کر بیٹھ کر حضور سے باتیں کرتے ہیں. پوچھتا ہوں اگر حضور کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا شرک ہے تو جبریل کا اس طرح بیٹھنا توحید کیسے ہو گیا؟ تو پتا چلا یہ ساری چیزیں نیت سے حل ہوتی ہے کہ اگر سامنے والی ذات جس کا آپ ادب کر رہے ہیں اس کو خدا جانتے ہیں تو پھر یہ محض ادب نہیں، یہ عبادت بن گیا، اور اگر آپ اس کو خدا کا محبوب سمجھتے ہیں تو پھر اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا، تعظیم کہا جائے گا. آئیے پھر اس کانسیپٹ کی طرف ہم دوبارہ چلتے ہیں. یہ جو باتیں میں نے کی اگر آپ اس پر توجہ کریں گے تو کئی موضوع اس میں حل ہو جاتے ہیں، کئی باتیں اس میں حل ہو جاتی ہے. یہ جو شرک شرک کی رٹ لگاتے ہیں اور بنیاد یہ بناتے ہیں تم ولیوں کی عبادت کرتے ہو، تم نبیوں کی عبادت کرتے ہو، ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ عبادت کی تعریف کیا ہے. میں نے تو اپنے جتنے مباحثے کے اندر ان سے عبادت کی تعریف پوچھی ہے، کوئی عبادت کی تعریف نہیں کر سکا، اس لیے کہ اگر یہ عبادت کی تعریف کریں گے تو خود پھنس جائیں گے. عبادت کی تعریف کریں گے تو جو عمارت انہوں نے بنائی ہے امت کو کافر قرار دینے کی، اس میں خود پھنس جائیں گے. یہ عبادت کی تعریف نہیں. ایک جگہ مجھ سے کہیں گے عبادت عبادت ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا عبادت عبادت ہوتی ہے مجھے پتا ہے، لیکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی تو بتائیں، عبادت کہتے کس کو ہے؟ لیکن وہ واضح اس لیے نہیں کرتے تاکہ امت کو کافر کہنے کا موقع ملے. الاعاذ باللہ. یہ سوات کے اندر جن درندوں نے مزاروں پر حملہ کیا ان کی خارجیت یہی تھی کہ انہوں نے سنیوں کو مسلمانوں کو شہید اس لیے کیا، انہوں نے کہا جی یہ ولیوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے عبادت کہتے کس کو ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے بنیادی کانسیپٹ میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں. حضرت علی پر جو کفر کا فتویٰ دیا گیا معاذ اللہ، اور حضرت علی کو جن خارجیوں نے غیر مسلم کہا معاذ اللہ، اور ممبروں پر حضرت علی کے خلاف تقریریں کی، بنیاد کیا بنائی تھی؟ بنیاد یہی بنائی تھی کہ علی نے خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عبادت شروع کر دی ہے. اور وہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت علی کی طرف سے مناظر بن کر گئے تھے اور مناظرہ کیا تھا، انہوں نے خارجیوں سے یہی پوچھا تھا کہ تعظیم اور ادب میں فرق بتاؤ، تعظیم اور ادب کی وضاحت کرو. تو حضرت گرامی یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہے. ہم اگر اپنے والد کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ باپ کو خدا بنانا نہیں ہوتا ہے، اس کا ادب کرنا ہوتا ہے، لیکن رب کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں تو پھر یہ عبادت بن جاتی ہے. تو یہ سارے طریقے عبادت کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ مزارات پر حاضری دینا اور خدا کے سامنے آنا، اس کا واضح کانسیپٹ آ جائے. یہ ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن اس کی علمی بحث کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ جاہل سے جاہل مسلمان اپنی عقل کے اندر عبادت و تعظیم کا فرق کرتا ہے نا. لیکن یہ عجیب لوگ ہیں جناب، امت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، بڑے ماہر اور چیمپئن بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں پتا. پتا سب کچھ ہے، لیکن ان کا کام یہ کہ جو ہمارے مسلک میں آئے گا وہ مسلمان ہے اور جو ہمارے مسلک میں نہیں آئے گا وہ کافر ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین ایسی سخت دلی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن کے مضامین کو اپنے حوث میں بیان کرنے والی اس گندی عادت سے اللہ ہمیں بچائے. اب آئیے قرآن کے اس مضمون کی طرف چلتے ہیں. جب آیت نمبر 54 تک اللہ نے توحید کو ذکر کر دیا، تو جب اللہ واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، توحید فی الوہیت میں، توحید رسالت میں، تقاضا کیا ہوا؟ جب واجب الوجود ہے تو دعا اسی سے کی جائے، دعا اسی سے کیا جائے اور عبادت اسی سے کی جائے. اس کی پوری تفصیل میں ذکر کروں گا، اس میں جو اعتراضات بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آج صرف میں دعا کی بات کرتا ہوں. جو قرآن کے الفاظ ہیں یہاں پر، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو. یہ کبر نخوت، تم بہت بڑے پڑھے لکھے ہو، بہت بڑا تمہارا نصب ہے، بہت تمہارے پاس پیسہ ہے، بہت بڑے متقی ہو، تو یہ کندھے چڑھا کر دعا نہ کرو، بڑے گڑ گڑا کر دعا کرو، بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کرو. اللہ کے سامنے دعا کرو تو عاجزی شرط ہے، وہاں پر تکبر و نخوت کے تمام بت گرا دو. جب دعا کے لیے کوئی آپ سے کہے تو پھر توجہ بالکل رب کی جانب ہونی چاہیے، اور بندے کا جسم بھی اور اس کی ادائیں بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہو کہ وہ اپنے رب کے خوف سے اور ڈر رہا ہے اور اپنے رب کی ذات سے امید لگایا ہوا ہے. میں ادعو ربکم تضرعا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو، وہ خفیہ اور آہستہ آہستہ دعا کرو. یہ دو آداب بتائے گئے ہیں دعا کرنے کے. فرمایا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو، اور اپنے رب کے سامنے انتہائی خفیہ یعنی انتہائی آہستہ انداز میں دعا کرو. ایک تو وہ ہے کہ تکبر کے انداز میں دعا نہ کرو, اور خفیہ کا معنی ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر دعا نہ کرو جس میں ریاکاری ظاہر ہو رہی ہو, بلکہ اعتماد کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ اور متوسط آواز کے اندر دعا کرو کہ جس انداز کے اندر تم اپنی التجا کسی کے سامنے بیان کر سکو. تو گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنا, فرمایا یہ ریا ہے, یہ سما ہے, یہ دکھاوا ہے, اس طریقے کی دعا کا طریقہ نازماؤ, ایک طرف تکبر بھی نہ ہو اور دوسری طرف دکھاوا بھی نہ ہو. اور فرما ان اللہ انہ لا یحب المحتدین, اور اللہ رب العالمین حد سے بڑھ جانے والوں کو, بے اعتدال لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اس سے مراد یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ خدا سے اس چیز کو مانگنا جو چیز حرام ہے, حرام کا سوال خدا سے کرنا یہ بے اعتدالی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کے پاس مال ہے, دولت ہے, اس نے سب کچھ ہے, آپ اس کی حسد میں دعا کریں کہ یا اللہ اسے چھین کر مجھے دے دے, تو یہ حرام ہے, یہ حد سے بڑھنا ہے. اور اللہ رب العالمین شاہ فرماتا انہ لا یحب المحتدین, جب تمہارا حق ہی نہیں ہے تو تم کیوں مانگ رہے ہو. اور حرام چیزوں پر سوال کرنا, یہ سوال کرنا خدا مجھے نبی بنا دے, علماء نے لکھا یا اللہ مجھے اس کے اوپر عزت دے دے, یا اللہ مجھے اس سے بڑی عزت عطا فرما دے, یہ سوال کرنا مقابلے کی صورت میں, انا کی صورت میں, حرام کو حلال بنانے کی صورت میں, یہ وہ چیزیں ہیں جو اعتدال سے ہٹ کر ہے. تو اللہ رب العالمین اس سے بیان منع فرمایا اور فرمایا انہ لا یحب المعتدین, اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب آئیے دوبارہ اس آیت کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں کہ ادعو ربکم تضرعا, اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو, اپنے رب کے سامنے عارضی کی دعا کرو. بعض فرقے ایسے نکلے تھے جو غوث اعظم کے دور میں بھی تھے, میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ غوث اعظم کے دور میں کچھ لوگ ایسے نکلے تھے جنہوں نے صوفیہ کا نام لیا اور وہ کہتے تھے ما فی قلبی غیر اللہ, حسبی ربی جل اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے جو عزت والا ہے, جلال والا ہے, عظمت والا ہے, تکریم والا ہے, ما فی قلبی غیر اللہ, میرے دل میں غیر اللہ نہیں ہے, اور میں سارے غیروں کو, غیر ذاتوں کو اپنے دل سے نکال چکا ہوں, صرف اللہ کو بسا, اللہ کے ذکر کو میں نے بسا لیا ہے, اللہ کی یاد کو بسا لیا ہے. تو ان کو شیطان نے گمراہ کیا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ نبی کو بھی دل سے نکالو کیونکہ نبی بھی تو ذات غیر اللہ ہے معاذ اللہ. تو وہاں پر انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ سکھانا شروع کیا, جس طرح کہ آج ایک بعض فرقہ اس کی حفاظت کو پروموٹ کرتا ہے, اس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ رب سے ڈائریکٹ مانگو, نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب تم کہتے ہو ما فی قلبی غیر اللہ, میرے دل میں خدا کا غیر کوئی بھی نہیں ہے, تو ہر وہ چیز جو خدا کا غیر ہو وہ حجاب ہے, خدا کی دربار میں آڑ ہے, لہذا اس کا سوال نہ کرو. تو غوث اعظم نے اس پر کئی تقریریں کی ہیں. غوث اعظم کے دور میں یہ جاہل صوفی پیدا ہو گئے تھے, آپ نے ان کا رد کیا اور فرمایا سنو جہاں غیر اللہ کا کانسیپٹ ہے نا, ما فی قلبی غیر اللہ, اس سے مراد وہ غیر ہے جو خدا کا دشمن ہے. جاہلوں سے مراد وہ ہے جو خدا کا دشمن ہے, یہ غوث اعظم نے سمجھایا, جو خدا سے دور کرنے والا ہے, لیکن جو خدا کے محبت کے مظاہر ہیں, جو خدا کے رضا کے مظہر ہیں, جو خدا کی معرفت کے ذرائع ہیں, جو خدا کے معرفت کے مرکز ہیں, جو خدا کی معرفت کی ذاتیں ہیں, وہ خدا کے غیر نہیں, وہ اولیاء اللہ ہے, وہ غیر اللہ نہیں ہے, وہ اولیاء اللہ ہے. تو غیر کو دل سے نکالو, غیر اللہ کو دل سے نکالو, اولیاء کو دل کے اندر لاؤ, اس لیے کہ ان کے ذریعے تمہیں خدا کی محبت کا پتہ چلے گا, خدا کی معرفت ان کے ذریعے تمہیں ملے گی. تو وہاں پر غوث اعظم نے لکھا کہ ولیوں کو اور نبیوں کو جو خدا کے دربار میں حجاب سمجھے, تو حجاب کہتے ہیں مقابلے کو, یعنی جب دو الیکشن لڑنے میں دو پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر تقریریں کرتے ہیں اور عوام کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض مجھے ووٹ دے دیں, بعض اس کو ووٹ دے دیں, تو یہ مقابلے کی فضا ہے. تو بت اور خدا یہ تو مقابلہ ہے, لیکن ولی نبی اور خدا یہ مقابلہ نہیں ہے, اس لیے کہ رب کریم کی مدد, رب کریم کی شان, رب کریم کی قدرت اور رب کریم کی محبت اور رضا اور غضب کا مظہر خدا نے انبیاء اور اولیاء کو بنایا ہے. اگر وہ خدا کے مقابلے پر ہوتے تو ان سے محبت کرنا حرام ہوتی, ان کے قریب جانا حرام ہوتا, ان پر ایمان لانا حرام ہوتا, لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کی محبت کو اپنی محبت قرار دی. نبی کے دربار میں آواز بلند کرنے کو کفر قرار دیا, نبی کے سامنے آواز بلند کرنے والے کو کافر قرار دیا, اور نبی کے سامنے آوازوں کو جھکانے والوں کو جنتی قرار دیا. تو خدا نے جو نبی کے آداب خود سکھائے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت کب سمجھ میں آئے گی, جب نبی کا ادب کیا جائے, نبی کی محبت کی جائے, اولیاء سے محبت کی جائے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ تھا ان صوفیوں کا, کہ خدا سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب خدا نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ اس کو یہ ملے گا, اس ٹائم پر ملے گا, اس ٹائم پر ملے گا, سب کچھ ملے گا, تو انہوں نے بغداد میں یہ نظریہ دینا شروع کیا کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو, دعا کی ضرورت نہیں ہے, دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا کیوں کرتے ہو, کھانے سے پہلے دعا کیوں کرتے ہو, کھانے کے بعد دعا کیوں کرتے ہو. میں نے کہا پورا زور تو تم نے ہم پر اس لیے لگایا تھا کہ اللہ سے مانگو, اب اللہ سے مانگتے تو تم اس کو بھی بدعت کہتے ہو کہ جنازہ کے بعد دعا بدعت. اب بتائیں دعا جب جس مذہب میں خدا سے مانگنا بدعت ہو جائے گا, اس مذہب میں شریعت کس چیز کا نام ہوگا؟ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد آپ دعا نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا آپ نے نماز جنازہ کے اندر دعا کر لی ہے. تو میں نے کہا دعا پر دعا کرنا کوئی حرام ہے؟ بار بار دعا کرنا کوئی منع ہے؟ قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرا بندہ جتنی دفعہ مجھے پکارے گا, دعا کرے گا, میں سنوں گا, میں اسے عطا فرماؤں گا. اور قرآن نے کہا سورہ انعام شرح کے آخر میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے دعا کرو, جب اپنی عبادتوں سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو تاکہ میں اسے قبول کروں. تو رب نے تو کوئی قید نہیں لگائی کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو, بلکہ حضور نے فرمایا رب اس سے ناراض ہوتا ہے جو دعا کے لیے قیدیں لگاتا ہے اور دعا نہیں کرتا, بلکہ جو دعا کی کثرت کرتا ہے رب کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے. کیونکہ اس سے رب کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے اور بندے کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا الدعاء هو مخ العبادة, دعا اور اللہ سے سوال کرنا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المؤمن, دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. تو ان جاہل سے اب سوال کے پیچھے ایک عطا موجود ہے, اس لیے دعا کی جاتی ہے. اور دعا کرنا یہ عالم اسباب کا ایک طریقہ ہے کہ رب کریم ہر نعمت کو ایک سبب کے طرف عطا فرماتا ہے. اور آخری بات اس حوالے سے, دعا کے حوالے سے, میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے تین طریقے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دعا کی تین وجہ ہے, دعا کے تین مغز ہے, دعا کے تین رشتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ایک رشتہ تو دعا کا یہ ہے کہ جو تم دعا کر رہے ہو تو دنیا میں تمہیں مل جائے, یہ ہوتا ہے. پھر دوسری دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بلائیں تمہاری طرف آ رہی ہیں, وہ دعا بظاہر تم سمجھ رہے ہو قبول نہیں ہو رہی, لیکن اس دعا کی وجہ سے رب کریم تم سے بلاؤں کو دور کر رہا ہے. اور تیسرا دعا کا رشتہ اور ثمر یہ ہے کہ اس کو آخرت میں رکھا جائے گا. یہ جب امام احمد نے, مسلم امام احمد نے روایت کی ہے کہ اس کو قیامت کے دن رکھا جائے گا. جب مومن قیامت کے دن حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں, اس کی نیکیاں کم ہوں گی, گناہ زیادہ ہوں گے, تو فرشتے اس کی نیکی کے پلڑے کے اندر نیکیوں کے بار کو بھاری کریں گے, وزن کو بھاری کریں گے. وہ کہے گا مولا یہ کون سی نیکی ہے جو میرے لیے دی جا رہی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تیری یہ وہ نیکیاں جو تُنہیں دعا کی تھی مجھ سے, اس کو میں نے دعا دنیا میں بظاہر تیرے لیے قبولیت کا درجہ نہ دیا, آخرت میں تیرے لیے اجر کے لیے رکھا ہے. تو پھر انسان رو کر کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. اور چلتے چلتے آخری میں یہ بات بھی سن لیجیے, ہم بزرگوں کے احسان ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں, کوئی مسلمان انتقال کر جائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں, فاتحہ دعا کا نام ہے, گیارہویں دعا کا نام ہے, ایجا دعا کا نام ہے, چالیسواں دعا کا نام ہے. یہ دعا جو عربی کا لفظ ہے, لیکن ہم نے اس کے مختلف نام سمجھ کے لیے, ہمارے سماج کے اعتبار سے, ہمارے کلچر کے اعتبار سے. تو کسی شے کا نام دوسرا رکھ دینا حرام نہیں ہوتا. جس طرح کہ مرغی حلال ہے, آپ اس کو مرغی کہتے ہیں, اہل عرب اس کو مرغی تو نہیں کہتے, وہ تو دجاجہ کہتے ہیں. کہ سانس مثال دے رہا ہوں, وہ کہتے ہیں جناب مرغی کو دجاجہ کہتے ہیں, کہ دجاج جو ہے وہ حلال ہے, لیکن ہم کہتے ہیں مرغی. تو مرغی کا نام دجاجہ رکھ دے یا مرغی رکھ دے, اصل چیز تو بدلتی نہیں ہے, نام تو اپنی ثقافت کے اعتبار سے تعارف میں ہوتا ہے. تو اگر چیز اپنی اصل ہیت پر موجود ہو, تعارف کے لیے اس کے نام بدلے جائیں, تو وہ نام بدلنے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. اس کو بہت نیچے آ کر میں نے سمجھایا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کیا کرو, اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ میری امت بخشی بخشائی ہے, امتی مرحومت, میری امت بخشی ہوئی ہے, رحم کی ہوئی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے رحم کی ہوئی ہے؟ فرمایا جب میری امت کو قبر میں رکھا جائے گا تو بہت گناہ گار ہوگی, لیکن جب قبر سے اٹھے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ فرمایا جو ان کے زندے ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے نا, تو اس دعا کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو جھاڑ دے گا. تو آپ دیکھیں نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں نہیں کی جائے, اور بزرگوں کے لیے فاتحہ کیوں نہیں کیا جائے؟ جمعے کے دن ہم یہ طریقہ کرتے ہیں کہ سورۃ الدعاء یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ دعا کا ایک اور سبب بن جاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مؤثر بنانے میں, اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ کرنے کے لیے. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ سورۃ الدعاء ہے, اس کے ضمن میں اگر بندہ اپنی التجاؤں کو خدا کی بارگاہ میں مقبول کرتا ہے تو وہ دعائیں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں. اور پھر ساتھ میں حضرت عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود ہو، کیونکہ جس دعا کے شروع میں بھی درود شریف ہو اور آخر میں بھی درود شریف ہو وہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے. لیکن تین نتیجے ہیں اس کا ثمرہ، اس دعا کی قبولیت ہم روز روشن کی طرح اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں قبولیت. لیکن ہم سمجھتے ہیں جو دعا کی وہ ضائع ہو گئی، نہیں، بلکہ اس کی قبولیت ایک یہ ہوتی ہے کہ بلائیں، مرض، آفات، بیماریاں جو ہم تک بڑھ رہی ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اس کے سبب سے اس کو روک دیتا ہے. اور تیسری چیز آخرت کے اندر ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہی فرمایا گیا کہ رب سے جب دعا کرو تو عاجزی کے ساتھ کرو، گڑ گڑا کے ساتھ کرو، گڑ گڑا کر کرو، تضرع کے ساتھ کرو، انکساری کے ساتھ کرو، اور خفیہ یعنی آہستگی کے ساتھ کرو، اعتدال کے ساتھ کرو. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ مولا ہم جو دعائیں تجھ سے کرتے ہیں اپنے اچھوں کے وسیلے سے تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن کی دعائیں تیری بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں یا اللہ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما. اور ہمیں ہما وقت تجھ سے سوال، تیری بارگاہ میں عاجزی، تضرع اور خشوع خضوع کے ساتھ تیری بارگاہ میں سوال کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.